السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. گزشتہ سے پیوستہ حدیث نمبر 46، تجارت کا مال پاکیزہ مال ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطیب الکسب عمل الرجل بیدی، سب سے پاکیزہ کمائی انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، وکل بیع مبرور، اور ہر وہ بیع جو گناہ سے پاک ہو. اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق چند باتیں حدیث نمبر 16 میں گزر چکی ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے، کوئی انسان اگر پاکیزہ مال کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے آتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی اجر عظیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے پاکیزہ کسب کمائی کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ثواب کے اعتبار سے اور زیادہ ثواب کے اعتبار سے وہی کسب سب سے زیادہ اچھا ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا، اس بیع سے، اس تجارت سے، اس کاروبار سے حاصل ہونے والا مال بھی سب سے اچھا ہے جو کسی قسم کی محرمات سے دور ہو کے انسان حاصل کرتا ہے، کوئی اس میں شبہ نہ ہو، کوئی اس میں غش، دھوکہ اور خدا نہ ہو، بلکہ شریعت کی روشنی میں وہ کاروبار کیا گیا ہو. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کام کرنا اور بیع و شراء کرنا، تجارت کرنا، اس کے متعلق مسلمانوں کو رہنمائی دی ہے. تجارت عربی زبان میں سوداگری کو کہتے ہیں، تجارت سرمایہ کاری کو کہتے ہیں، اور علماء امت نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے، عبارۃ عن شراء شیئ لیباع بالربح، کسی چیز کو خریدا جائے تاکہ اسے پروفٹ کے ساتھ دوبارہ بیچا جائے. قرآن مجید میں یہ 9 مرتبہ اس لفظ کا ورود ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی کمائی کو پاکیزہ روزی قرار دیا ہے. اطیب الکسب عمل الرجل بیدی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہترین روزی بھی قرار دیا ہے، خیر الکسب ید العامل اذا نصح، بہترین کمائی اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کی ہے جب وہ خیر خواہ ہو. صحیح الجامع 3283. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدی، آدمی کوئی بھی ایسا نہیں جس نے اتنا اچھا کھانا کھایا ہو اس انسان سے بڑھ کے جو کمائی اپنے ہاتھ سے کرتا ہے. صحیح الجامع 5546. اس کو افضل روزی بھی قرار دیا گیا, اطیب اخیر افضل. افضل الکسب بیع مبرور وعمل الرجل بیدی. صحیح الجامع 1126, سلسلہ صحیحہ 607. سب سے افضل روزی وہ ہے جو حلال طریقے سے بیع و شراء کے ذریعے حاصل ہو اور انسان اپنے ہاتھ سے کمائے. آپ نے ایک چوتھا لفظ بھی بولا, کامیاب روزی کس کی ہے؟ اس انسان کی ہے, افلح من ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقانع به. صحیح الجامع 1137, سلسلہ صحیحہ 1506. کامیاب ہو گیا جس کو اسلام کی ہدایت مل گئی اور اس کو روزی برابر برابر دی گئی ہے, نہ اتنی زیادہ دی ہے کہ وہ طغیانی میں آ جائے, نہ اتنی کم دی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. وقانع بھی, اور اس پہ قناعت اختیار کرتا ہے, یہ اس کی کامیاب روزی کی نشانی ہے. اور حقیقی روزی, یہ پانچواں لفظ شریعت نے استعمال کیا ہے, اطیب اخیر افضل افلح اور احق. ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. سب سے حقیقی وہ روزی ہے جو تم اللہ کی کتاب پہ حاصل کرتے ہو. صحیح الجامع 1548. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی تجارت کو تمام پیشوں سے افضل گردانتے ہیں. بنیادی طور پہ تین پیشے بنیاد ہیں جس سے تمام دیگر پیشے ظاہر ہوتے ہیں. ایک ہے التجارہ, تجارت کرنا. دوسرا ہے صنعت و حرفت, انڈسٹریلسٹ جو ہے کمپنی بنانا اور اس میں کچھ چیزیں ایسی تیار کرنا, صناعت فن کی چیزیں تیار کرنا. اور تیسرا کسب ہے زمین میں کاشتکاری کرنا. ان تینوں میں سے امام شافعی کا کہنا ہے کہ تجارت سب سے افضل ہے, کیونکہ قریش کا پیشہ تجارت تھا اور قرآن مجید کی آیت اس کی تائید کرتی ہے, سورۃ المزمل آیت نمبر 20. علم ان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں. اور صحیح بخاری کی روایت بھی ہے 2047, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں, ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق. ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازاروں میں آنے جانے نے مشغول کر دیا. وان اخواننا من الانصار کان یشغلہم العمل فی اموالہم, اور انصاریوں کو ان کے مالوں کی دیکھ بھال نے مصروف کر دیا. قتادہ بیان کرتے ہیں, التجارۃ رزق من رزق اللہ حلال من حلال اللہ لمن طلبها بصدقها وبرها. تجارت تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رزق ہے, اللہ کی طرف سے حلال ہونے کی وجہ سے حلال ہے, لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس کو سچائی کے ساتھ کرے اور نیکی سے حاصل کرے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, صحیح بخاری 2062, اخفی هذا علی من امر رسول اللہ, یہ مسئلہ مجھ پہ پوشیدہ رہ گیا اللہ کے رسول نے جو معاملات سمجھائے تھے. کیوں؟ الہان الصفق بالاسواق, کیونکہ مجھے بازاروں میں آنے جانے نے اس میں مشغول کر دیا, یعنی الخروج الی تجارہ, کیونکہ وہ تجارت کی طرف نکل جاتے اور ایک صحابی کو مقرر کرتے کہ آپ جو سیکھ کے آئیں گے میں اپنی تجارت سے آنے والا پروفٹ آداب کو دوں گا, آپ جو سن کے آئیں گے وہ مجھے سمجھا دیجئے گا. اور اسی طرح یہ تبادلہ کیا کرتے سیدنا عمر اور ایک دوسرے صحابی. حدیث نمبر 47, حرام لقمہ جہنم کا باعث ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل جسد نبت من سحت فالنار اولا به, ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام الانصاری رضی اللہ عنہ, ان کی کنیت ابو محمد, ابو عبداللہ, ابو عبد الرحمن ہے. 78 ہجری میں یہ فوت ہوئے. ابان بن عثمان نے ان کا جنازہ پڑھایا. یہ مدینہ کے گورنر تھے اس وقت. 78 ہجری میں یہ فوت ہوئے جبکہ ان کی عمر 94 سال تھی, اور مدینہ میں یہ ان صحابہ میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئے جو عقبہ میں حاضر ہوئے تھے. عقبہ اولا اور ثانیہ کی بات آپ نے سنی ہوگی. 1540 روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ فرماتے ہیں, کھانا پینا یہ بدن کا حصہ بنتا ہے, اگر بدن میں خبیث چیز جائے گی تو خبیث چیز کو جلانا ہی اچھا ہے, اگر پاکیزہ چیز جائے گی تو پاکیزہ چیز کی حفاظت کرنا ہی اچھا ہوتا ہے. اس لیے والجنہ طیبہ لا يدخلها الا طیب, جنت پاک ہے تو اس میں پاک لوگ ہی جائیں گے. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ, اللہ کی ذات پاکیزہ ہے, وہ پاکیزہ کوئی پسند کرتی ہے. اسی لیے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ یہ بتائیے کہ ہم تو ہندو لوگ اپنے مرنے والوں کو جلا دیتے ہیں تو مسلمان جلاتے کیوں نہیں, اس کو آپ مٹی میں دباتے ہیں. تو اس نے کہا تھا, جو کچرا ہوتا ہے اسے جلایا ہی جاتا ہے, جو خزانہ ہوتا ہے اسے محفوظ دبایا ہی جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ حرام کھانے والا جسم اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لی اور منہ میں ڈال لی. آپ نے فوراً دیکھ کے کیا کہا, کخی کخی, اور بعض روایت میں آتا ہے کخ کخ, تاکہ اس کو پھینک دیں, اور کہا ما شعرت انا لا ناکل الصدقہ, آپ کو علم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. صحیح بخاری 1491. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ ایک شخص حرام کھانے والا, اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی روایت ہے 1015, ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب, اللہ عز الجلال پاکیزہ ہیں, پاکیزہ کوئی پسند کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس بات کا حکم رسولوں کو دیا. رسولوں کو کس بات کا حکم دیا؟ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا. اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور اچھے اعمال کیا کرو. اور مومنوں کو کیا کہا؟ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. ایمان کے دعوے دارو، پاکیزہ چیزوں سے کھایا کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اور شکر بجا لایا کرو. ثم ذکر الرجل، پھر آپ نے کیسے انسان کا تذکرہ کیا؟ یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے. اشعث اغبر، بال بکھرے ہیں، پورا گندا حال ہے. یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. یا رب یا رب، اور یا رب یا رب کہتا ہے. ومطعمه حرام، اور اس کا کھانا حرام کا ہے. ومشربه حرام، اور اس کا پینا حرام کا ہے. وملبسه حرام، اور اس کا لباس حرام کا ہے. وغذی بالحرام، اور اس کی غذا حرام کی ہے. فأنا يستجاب لذلك، اس کی دعا کو اللہ ذوالجلال کیسے قبول فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعیذك باللہ یا کعب ابن عجرہ، اے کعب بن عجرہ، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. من امراء، ایسے بادشاہوں سے. یقونون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے. فمن غشی ابوابہم، جو ان کے دروازوں پہ گیا. فصدقہم فی کذبہم، اور ان کے جھوٹوں کو سچا کہتا رہا. وآعانہم علی ظلمہم، اور ان بادشاہوں کے ظلم پر مدد کرتا رہا. فلیس منی ولست من، میرا ان سے تعلق نہیں ہے، ان کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. ولا یرید علی الحوض، یہ حوض کوثر پہ میرے پاس نہیں آئے گا. ومن غشی ابوابہم او لم یغش ولم یصدقہم فی کذبہم، جو ان کے دروازوں پہ آئے نہ آئے لیکن ان کی تصدیق نہیں کرتا. ولم یعینہم علی ظلمہم، لیکن ظالموں کی مدد بھی نہیں کرتا. فہو منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. وسیرد علی الحوض، وہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئے گا. یا کعب بن عجرہ، اے کعب بن عجرہ، الصلاۃ برہان، نماز تو دلیل ہے. والصوم جنۃ حصینۃ، روزہ ڈھال اور قلا ہے. والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ تو برائیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے. کما یطفئ الماء النار، جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے. یا کعب بن عجرہ، اے کعب بن عجرہ، انہ لا یربو لحم نبت من سحت الا کانت النار اولا به، جو بھی کسی جسم کا گوشت بڑھتا ہے حرام سے، اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6707، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی جنگ میں گئے. سونا اور چاندی تو غنیمت میں نہ ملا، کچھ مال، کپڑے، سامان ہمارے ہاتھ لگا. رفاعہ بن زید، جو بنی دبیب سے تھا، اس نے ہدیہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، غلام. جس کا نام تھا مدعم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعم کو وادی قرا کی طرف بھیجا. وادی قرا جہاں مدعم کو بھیجوایا گیا وہاں ایک تیر آیا، نتیجتاً وہ مارا گیا. لوگ کہنے لگے ہنی اللہ الجنہ، اس کے لیے تو جنت ہے، خوش نصیبی ہے. آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ان الشمل التی اخذها یوم خیبر، وہ چادر جو خیبر کنس نے لی تھی، من المغانم، غنیمت کے مال سے، لم تصبها المقاسم، ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، لتشتعل علیہ نارا، وہ آگ کی چادر بن کے اس کو لپٹی ہوئی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے 2417، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناه وعن علمه فیما فعل وعن ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه. قیامت کے دن کسی شخص کا قدم حرکت نہیں کر سکے گا جب تک سوال نہیں کیا جائے گا عمر کہاں گزاری، علم تھا عمل کتنا کیا، مال کہاں سے آیا تھا، کہاں خرچ کیا، جسم کی صلاحیتوں کو کہاں کھپایا تھا. حدیث نمبر 48، سود لعنت کا باعث ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا، لعنت اللہ کی سود کھانے والے پر، وموکلہ کھلانے والے پر، وشاہدی دونوں گواہوں پر، وکاتبہ اور ڈرافٹنگ کرنے والے لکھنے والے پر، ہم فیہ سوا، یہ سب گناہ میں برابر ہے. حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کا مختصر تعارف حدیث نمبر 16 میں بیان ہو چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکل الربا، ربا کسے کہتے ہیں؟ ربا یربو، زیادہ ہونا، پھولنا، نشو و نما پانا، بیاج، کسی چیز کا چڑھنا اور بڑھنا، زیادت فی شیء مخصوص، کسی مخصوص چیز میں زیادتی اور اضافہ سود کہلاتا ہے. اور بعض علماء نے لکھا فضل خال عن عوض، ایسا زائد مال جو شرعی معیار کے مطابق کسی عوض سے خالی ہو، بمعیار شرعی مشروط لأحد المتعاقدین فی معاوضہ، دو بے کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے معاوضے میں مشروط ہو. کل قرض، ہر قرض، جر نفعا، جو نفع لائے، بغیر عوض، بغیر محنت کے، فہو ربا، وہ سود ہے. اس لیے سود کی ہلاکتوں کو شریعت نے بیان کیا. سود یہودیوں کا امتیازی وص اور ان کی خوبی تھی. سورۃ النساء 161، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ان یہودیوں نے سود کے کاروبار کیے، وَقَدْ نُهُوا عَنْ، باوجود ان کے ان کو منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کے مال ناحق کھاتے تھے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے عَذَابًا أَلِيمًا تیار کیا ہے، دردناک عذاب۔ قیامت کے دن مجنون اور پاگلوں کی طرح یہ لوگ ہوں گے جو سود کھانے والے ہیں۔ سورة البقرہ 275، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا يقومون، وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے، الا مگر، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے لوگوں کی طرح جس کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہے، حواس باختہ۔ سود ہمیشہ برکت سے انسان کو محروم کرتا ہے، کہ اللہ عز و جلال نے فرما دیا 275 سورۃ البقرہ، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کو تو برباد کر دیتے ہیں، صدقات کی پرورش کرتے ہیں، کافر اور گنہگار کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 1863، ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبت امره الى قلہ، سود اگرچہ کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا آخری انجام قلت ہی ہے۔ سود تو اللہ سلجلال اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سورة البقرة 279،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔
ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، چھوڑ دو سود کو جو رہ گیا، مومن ہو تو، اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کھانے والا پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا۔ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ آل عمران 130،
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، فاتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
إيمان كدعوة کرنے والو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا سود کو دگنا اور چگنا بنا کے مت کھاؤ واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اگر اللہ سے ڈرو گے تو سود نہیں کھاؤ گے تقوی سے محروم ہی لوگ ایسا کام کرتے ہیں سود یہ تو نبوی لعنت کا سبب ہے سنن النسائی 5103 لعن آکل الربا وموکلہ وکاتبہ ومانع الصدقہ وكان ينهى عن النوح اللہ کے رسول سود کھانے والے کھلانے والے لکھنے والے زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کیا کرتے اور آپ نے نوحہ سے منع کیا اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں سنن ابن ماجہ 2277 لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ کھانے کھلانے والے گواہ بننے والے لکھنے والے پر لعنت ہے اور تیسری روایت صحیح الترغیب 1847 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ہم سوا یہ سب گناہ میں برابر ہیں سود تو عذاب الہی کا باعث ہے صحیح الترغیب 1859 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریہ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ جس کسی علاقے میں سود اور زنا عام ہو جائے اس علاقے والے خود ہی اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتروا لیتے ہیں اور دوسری روایت صحیح ترغیب کی 1860 ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسہم عذاب اللہ سود اس کا ہلکا درجے کا گناہ کس قدر ہے سنن ابن ماجہ 2274 الربا 72 حوبا وفی روایت بابا 72 دروازے ہیں یا گناہ ہیں سود کے ادناها ایسرها دو روایتیں ان ینکح الرجل امه کوئی اپنی ماں سے نکاح کر لے اور دوسری روایت صحیح الترغیب 1848 ان یقع الرجل کالذی یقع علی امه والعیاذ باللہ جو ماں سے برائی کرتا ہے اور تیسری روایت کے الفاظ الربا درہم ربا اشد من 36 زنیہ 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ گناہ ایک درہم سود کا ہے سود اس کی وجہ سے انسان حلال اور پاکیزہ چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے سورۃ النساء 160
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل
فبظلم من الذين هادوا يهوديوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پہ حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے، اور اسی طرح سود کھانے کی وجہ سے۔ اسی لیے سود کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا۔ الکبائر السبع، سید ترغیب 1847، سات قسم کے گناہ کبیرہ گناہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ الاشراک باللہ، شرک کرنا، وقتل النفس بغیر حقها، کسی جان کو نہ حق قتل کرنا، واکل الربا، سود کھانا، اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، فرار یوم الزحف، جنگ کے دن بھاگ جانا، قذف المحصنات، پاکیزہ عورتوں کو تہمت لگانا، والانتقال الى الاعراب بعد ہجرته، ہجرت کے بعد دوبارہ ان دیہاتوں کی طرف لوٹ جانا جن برائیوں کو چھوڑ کے آئے تھے۔ سود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بین یدی الساعة یظہر الربا والزنا والخمر، سید ترغیب 1861۔ قیامت سے پہلے سود، شراب اور زنا عام ہو جائیں گے۔ سود جہنم کے دردناک عذاب کا باعث ہے۔ صحیح بخاری 2085۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دو آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا خون کی ایک نہر ہے، ایک آدمی کھڑا ہے اور ایک اس نہر کے درمیان ہے، اور جو آدمی کھڑا ہے اس کے پاس پتھر ہیں۔ وہ نہر والا شخص آتا ہے، جب بھی وہ نکلنا چاہتا ہے تو یہ پتھر اس کو مارتا ہے جس کے منہ میں جاتا ہے، یہ پتھر اسے نہر کے درمیان دوبارہ لے جاتا ہے۔ جب بھی وہ نکلنا چاہتا ہے اس کے منہ میں پتھر مارتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا، یہ خون کی نہر میں جو لت پت ہے یہ وہ ہے جو سود کھانے والا۔ نسأل الله السلامة والعافية۔ حدیث نمبر 49، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا کل مسکر، ہر نشہ آور چیز سے اجتناب کرو۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ ابن مغفل بن عبد النہم بن عفیف بن اسحم بن ربیعہ بن عداء بن عدی بن ثعلبہ بن زویب بن سعد بن عداء بن عثمان بن عمر المزنی، ان کی کنیت ابو زیاد، ابو سعد، ابو عبد الرحمن تھی۔ یہ بصرہ میں 61 ہجری میں فوت ہوئے، اور ان کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ ابو برزہ الاسلمی پڑھائیں، تو انہوں نے ہی پڑھایا۔ نشہ آور چیز، اس سے پرہیز کا حکم دیا گیا۔ ہر نشہ آور چیز کو، کیونکہ شریعت نے حرام قرار دے دیا۔ صحیح الجامع 3134، ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والمزرة والكوبة والغبيرة، اللہ عز و جلال نے میری امت پر حرام کر دیا شراب کو، جوئے کو، اور اسی طرح یہ ڈھول بجانا، اور غبیرہ، حبشہ کے لوگ ایک خاص قسم کی شراب بنایا کرتے ہیں۔ وکل مسکرن، حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت 4553، کل مسکر خمرن، وكل مسكر حرام. ہر نشہ آور چیز اس کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں. وکل مسکر حرام, اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. صحیح الجامع کی تیسری روایت 1746, ان اللہ حرم الخمر, اللہ نے شراب کو بھی حرام کیا. وحرم المیت, مردار کو بھی حرام کیا. وثمنها, اور اس کی قیمت کو بھی. وحرم الخنزیر, اور خنزیر کو بھی حرام کیا. وحرم الخنزیر وثمنه, اور اس کی قیمت کو بھی حرام قرار دیا. خمر ہر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں, یہ تو ہر برائی کی جڑ ہے. صحیح الجامع 7339, لا تشرب الخمر, شراب نہ پیو, نشاور چیز نہ پیو. کیوں؟ فإنها مفتاح كل شر, یہ تو ہر برائی کی چابی ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا, سلسلہ صحیحہ 1854, صحیح الجامع 3344, الخمر ام الخبائث, خمر یہ تو تمام خباستوں کی جڑ ہے, ماں ہے. فمن شربها, جو پی لے, لم تقبل صلاته 40 يوما, 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. فإن مات, اگر شرابی مر جائے, وهي في بطني, اور یہ شراب اس کے پیٹ میں ہو, مات میتة جاهلية, تو جاہلیت کی موت مرے گا. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں, الخمر ام الفواحش, شراب تمام فحاشیوں کی ماں ہے. واکبر الکبائر, اور بہت بڑا گناہ ہے. جس طرح بچے لوٹ کے ماں کی طرف آتے ہیں, ہر فحاشی اور برائی اس کا سبب اس کی طرف ہی رجوع ہوتا ہے. صحیح الجامع 3345, سلسلہ صحیح 1853, شراب نوشی اور نشہ یہ گمراہی کی علامت ہے. صحیح بخاری 5576, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا, دودھ کا پیالہ, خمر کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا تو جبریل کہنے لگے, الحمدللہ الذی ھداک للفطرہ, اس رب کی تعریف ہے جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت دی. ولو اخذت الخمر لغوت امتک, اگر آپ خمر شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. شراب نوشی تو بے ایمانی کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من زنا وشرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسی, جس طرح انسان قمیض اتارتا ہے اسی طرح شراب نوشی اور برائی سے ایمان بھی اتر جاتا ہے, ہلاکت کا باعث ہے. اذا استحلت امتی خمسا, جب میری امت نے 5 چیزوں کو حلال کر لیا, فعلیہم الدمار, ہلاکت ان پہ آ جائے گی. پہلی چیز, اذا ظہر التلاعن, جب تلاعن لان تان زیادہ ہو جائے گی. وشرب الخمور, لوگ شراب نوش ہو جائیں گے. واللبس الحریر, ریشم پہنیں گے. واتخذ القیان, قینات, اور گانے گانے والیوں کے ساتھ تعلق ہو جائے گا. واکتف الرجال بالرجال والنساء بالنساء, اور مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ ہی اپنے آپ کو کافی سمجھے گا. نسأل اللہ السلامة والعافية, پھر ہلاکتیں ہوں گی. صحیح الجامع کی روایت 3665, شراب دوشی اور نشہ اس سے تو زمین دھنس جائے گی. سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ, قیامت کے نزدیک زمین دھنس جائے گی، چہرے مست ہو جائیں گے، آسمان سے آفتیں گریں گی۔ کب؟ اذا ظہرت المعازف، جب گانے بجانے والے آلات آئیں گے، والقینات، اور رقص کرنے والیاں ہوں گی، واستحلت الخمر، اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت 5590۔ کیسا وقت آنے والا ہے؟ میری امت میں ایسی قومیں آئیں گی، یستحلون الحرا والحریر والخمر والمعازف، لوگ برائی کو اور ریشم کو، شراب کو اور معازف، گانے باجے کو حلال کہیں گے۔ پھر ایک فقیر آئے گا، کچھ دے دو مجھے، وہ کہیں گے کل آنا۔ جب صبح آئے گا، یمسخ آخرین قردہ وخنازیر، کچھ کو اللہ نے بندر بنا دیا ہوگا، کسی کو خنزیر بنا دیا ہوگا۔ فرشتہ رحمت ایسے انسان کے پاس نہیں آتا۔ کیسے انسان کے پاس؟ المتضمخ بالزعفران، جو زعفران سے لتھڑا ہوا ہو، مدمن الخمر، شرابی ہو، والجنوب، اور جو جنبی ہو۔ صحیح الجامع 3060۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان یظہر الجہل، جہالت عام ہوگی۔ ان یقل العلم، علم تھوڑا ہو جائے گا۔ یظہر الزنا، برائی عام ہو جائے گی۔ تشرب الخمر، شراب پی جانے لگے گی۔ یقل الرجال، لڑائیوں کی وجہ سے مرد تھوڑے ہو جائیں گے۔ تکثر النساء، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ حتی یکون لخمسین امرأة، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے، قیمہن رجل واحد، ان کی دیکھ بھال صرف ایک آدمی کرے گا۔ حدیث نمبر 50، صحت، امن، رزق بہترین نعمتیں۔ سیدنا عبید اللہ ابن محصن الخطمی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربی، جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنے گھر میں امن سے ہے، معافا فی جسدی، اس کے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، عندہ قوت یومی، اس کے پاس دن بھر کا کھانا ہے، فکأنما حیزت له الدنیا بحذافرها، تو گویا اس کے دامن میں تو اللہ نے ساری نعمتوں کو جمع کر دیا۔ عبید اللہ بن محصن الخطمی الانصاری رضی اللہ عنہ، کنیت ابو سلمہ ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین بڑی چیزوں کا تذکرہ کروا دیا، امن، صحت و عافیت، اور ایک دن کا کھانا۔ ایک دن کا کھانا، جس شخص کے گھر میں یہ تینوں چیزیں ہیں، پوری کائنات کی نعمتیں اس کے گھر میں اللہ نے جمع کر دی۔ امن اس وقت تک انسان کو گھر میں حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ توحید والا نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے شرک کی آمیزش نہیں کی، امن ان کے لیے۔ صحت، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ۔ صحیح بخاری 6412۔ دو نعمتوں کی قدردانی نہیں ہوتی، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح الجامع 1077، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانی ہے، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، وصحتک قبل سقمک، صحت بیماری سے پہلے، غناك قبل فقرك، تونگریک کو فقیری سے پہلے، فراغک قبل شغلک فراغت کو مشغولیت سے پہلے، وحیاتک قبل موتک زندگی کو موت سے پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6416، کن فی الدنیا کانک غریب، زندگی ایسے گزارو جیسے تم مسافر ہو، کانک غریب او عابر سبیل، غربت میں ہو، الغریب من لا اہل له، جس کا کوئی بھی نہ ہو، او عابر سبیل، جیسے عابر السبیل مسافر ہے. اور عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کرو شام کا انتظار نہ کرو، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، صحت سے فائدہ لے لو بیماری کے لیے، زندگی سے فائدہ لے لو موت کے لیے. ایک دن کی خوراک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے 3349، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه، پیٹ سے بڑھ کے کوئی برا برتن نہیں جس کو انسان بھرتا ہے. بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کے بیٹے کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے، اور اگر زیادہ ہی ضروری ہے، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ایک ہی سا پیٹ کا کھانے کے لیے مختص کیا جائے، دوسرا پانی کے لیے اور تیسرا سانس کے لیے. مت بنو بادشاہ کہ تینوں ہی حصے کھانے سے بھر لیں، پانی دائیں بائیں آ جائے گا اور سانس کی کون سی بات آئے نہ آئے. صحیح مسلم کی روایت ہے 7653، ابو عبد الرحمن الحبلی بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ ابن عمر بن العاص سے سنا، اور آپ جانتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے باپ سے 11 سال چھوٹے تھے، اور امام شافی کہا کرتے تھے، میں نے خود 21 سال کی نانی دیکھی ہوئی. عبداللہ ابن عمر بن العاص سے میں نے سنا، اور ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، الستنا من فقراء المہاجرین، کیا ہم فقیر مہاجروں میں سے نہیں؟ فقال له عبداللہ، الك امرأة، تم کیسے فقیر ہو، کیا گھر میں اہلیہ نہیں؟ قال نعم، جی ہے. قال الك مسکن تسکن، گھر ہے؟ قال نعم، کہا فانت من الاغنیاء، تم تو غنی ہو، تم کیسے فقیر ہوئے؟ قال فان لی خادما، میرا ایک خادم بھی ہے. قال فانت من الملوک، تم تو پھر بادشاہ ہوئے. تو بادشاہی کے لیے تین چیزیں چاہیے، گھر، بیوی، خادم، یا گھر، خامد، خادم. اور یہ الگ بات ہے کہ یہ تین دو بھی ہو سکتے ہیں، گھر کے ساتھ خامد خادم بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے گا تو سب سے پہلے، اور ساتھ عمل کرے گا، وعدہ کرو. تو سیدنا ابو ہریرہ آئے، آپ نے 5 چیزیں گن کے بتائیں. جامع ترمذی کی روایت ہے 2305، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جاؤ، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہوگا. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، جو اللہ نے تمہیں دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، تم سے بڑا کوئی غنی نہیں ہوگا. واحسن الی جارک تکن مؤمنا، تم اپنی پڑوسی سے احسان کرو، مومن بن جاؤ. واحب للناس ما تحب لنفسك، لوگوں سے محبت کرو جو اپنے نفس سے محبت کرتے ہو. تکن مسلما، مسلمان بن جاؤ. ولا تكثر الضحك، کثرت سے کہکہ نہ لگاؤ. فَإِنَّ كَثْرَتَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، کثرت سے کہکہ لگانا اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. اللہ عز وجل سمجھ کے عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.